إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ایک بہت ہی مفید سلسلے کے اختتام پر ہم جمع ہوئے ہیں. توحید اور شرک سے متعلق چار بنیادی قاعدے قرآن و سنت کی روشنی میں چار باتیں اور چار اہم ترین چیزیں اس پورے کورس میں ہم نے دیکھی, اور آج اس سلسلے کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے, رہبری کے لیے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا. یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اور اس کا عدل ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے حال پر نہیں چھوڑا, بلکہ اس کو اپنی طرف سے رہبری دی, اپنی طرف سے وحی کی نعمت اس کو عطا فرمائی, اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کو کتابیں دی جن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کامل رہبری موجود تھی. شیطان اللہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا, گمراہی کے راستے پر ڈالے گا. لہذا ہر زمانے میں شیطان نے اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت سے بھٹکا کر شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسا دے, لوگوں کو اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور صالحین کی عبادت میں ملوث کر دے. اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت, توحید اور ایمان کی طرف لانے کی ذمہ داری دی. ان رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کام دیا کہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی طرف لے آئیں. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو اس کے بگاڑ پر چھوڑا نہیں, بلکہ اپنی طرف سے, اپنی رحمت سے, اپنی فضل و کرم سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر, قوموں کی مخالفت جھیل کر, ان کی تکلیفیں برداشت کر کے اخلاص کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ, تسلسل کے, مداومت کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی زیادتی کے ساری انسانیت تک پہنچا دیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں تھی جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا. ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجا, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعوت کے دو حصے تھے. ایک, اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا, اللہ کی توحید کے اہتمام کی تبلیغ کرنا, لوگوں کو سکھانا کہ ایک اللہ عبادت کا تنہا حقدار ہے. لیکن اسی کے ساتھ دوسری ذمہ داری ان رسولوں اور نبیوں کی یہ تھی کہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے, اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کے حقدار نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسرا حصہ وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے رسولوں کو ساری تکلیفیں پیش آئیں، پہلے حصے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت میں رسول آیا، کوئی امت رسول سے خالی نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس دعوت کے ساتھ رسولوں کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں جہاں اللہ کی عبادت کی دعوت تھی، وہیں ان کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب، پرہیز کی بھی دعوت تھی۔ یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت اس وقت تک کے صحیح اور کامل اور مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی عبادت کا انکار اور اس سے منع نہ کرے۔ توحید کی دعوت دینا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی شرک سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو یاد رکھیں، توحید کی دعوت دینا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ ایک انسان لوگوں کو بتلائے کہ شرک کیا ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ رب العالمین کو معبود مانتا ہے، اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا عمل شرک ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شرک ہے۔ لہذا جہاں آپ کے لیے، دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے اور اللہ کی عبادت کی تلقین لوگوں کو کرے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ شرک کیا ہے اور کن راستوں سے انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو دیکھنے ملے گی۔ کسی آدمی نے آپ کی تعریف میں کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا، تنبیہ کی اور کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کو برابر کر دیا، تو نے مجھ کو اور اللہ کو یکساں کر دیا، مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ یوں کہہ ولیکن ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہہ کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس معاشرے میں جو تربیت پا رہا معاشرہ تھا، آئے دن کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی تھیں، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی عمل کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے، ان کے معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے، بتاتے، ان کی تربیت کرتے اور بتاتے کہ کیا توحید اور کیا شرک ہے۔ جہاں آپ کو بتانا ہے کہ توحید یہ ہے، ایمان یہ ہے، وہیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ آپ نے کہا اے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں شام گیا تو شام، ملک شام میں نے دیکھا لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے سوچا ہم آپ کو بھی کریں گے، جب وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی تعظیم اس طرح سے کریں گے۔ آپ نے کہا نہیں، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری ایام، آپ کی وفات کے قرب کے حالات، اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ چادر अपने मुंह पर डाल लेते थे और जब आपको घुटन होती आप चादर से अपना चेहरा बाहर निकाल लेते हैं। और उस वक्त में आप कह रहे थे लानतुल्लाह अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को अपने लिए सजदे के लिए क़िबले की तरह बना लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन को भी इस जिम्मेदारी के अदा करने के एतबार से मुस्तस्ना नहीं समझा। आप आखिरी दिन तक लोगों को समझाते रहे, मदीना है, लोग तौहीद सीख चुके हैं, कुरान नाजिल हो चुका है, दीन कामिल हो चुका है, तौहीद आखिरी हद तक समझाई जा चुकी है, पूरे अरब के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो चुका है। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और शिर्क की तालीम और इसकी वजाहत, इसकी ताकीद और तकरार, इसको आखिरी दिन तक भी तर्क नहीं किया। आपने नहीं कहा कि लोग सब जान रहे हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, सब तो समझ में आ गया है। नहीं, आपने आखिरी दिन भी इसका अहतमाम किया, यहां तक कि अपनी वफात से करीब भी आप लोगों को इस बात की तलकीन कर रहे थे। क्यों? ताकि आपके बाद लोग उसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं जिसमें आपसे पहले की कौमें, आपसे पहले की उम्मतें गुजर चुकी थी, उसमें वाकई हो चुकी थी। इसलिए एक दाई को यह कभी नहीं समझना चाहिए, बाद लोग जहालत में आके कहते हैं भाई कब तक तौहीद 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 शिर्क करते रहेंगे, अब आगे की भी तो चीजें हैं कि नहीं है। एक ऐसा दौर है जिसमें सियासी हालात का बिगाड़ मुसलमानों की तवज्जोहात को मुहिम्मात से हटाकर उन चीजों की तरफ डाल देता है जिसके वो मुकल्लफ नहीं है। मेरी बात को याद रखिए, जिंदगी की अहम तरीन चीजें कब्र की तैयारी, कयामत के दिन की तैयारी, अपने जाहिर व बातिन की इस्लाह, तौहीद का एहतमाम, शिर्क से नजात, सुन्नत की पैरवी, बिदात से इज्तिनाब, ये अहम तरीन चीजें जिंदगी की हैं, इबादात, हुकूक, मामलात। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात सियासी मामलात की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। दुनिया में जो कुछ भी हालात का बिगाड़ चल रहा है, बिला शुबा बिगाड़ है, जुल्म है, फसाद है, बर्बरियत है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीजें मुसलमान की तवज्जुहात को अपनी तरफ मरकूज कर लेती हैं। और बहुत सारे लोग मुसलमानों के मौजूदा हालात से मुतासिर होकर कहने लगते हैं आप कब तक तौहीद 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 करते रहेंगे। आज हालात हाजरा पर भी बोलिए, हालात हाजरा पर भी कुछ करना चाहिए, मुसलमानों को तौहीद से आगे भी कुछ है कि नहीं। बिलाशुबा तौहीद के अलावा भी दीन की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शोबे दीन के हैं, लेकिन तौहीद वो ऐसा शोबा है, एक ऐसा डिपार्टमेंट दीन का है, एक ऐसी शाख दीन की है कि जो शाख नहीं बल्कि जड़ है, एक ऐसी चीज है कि जिसका अहतमाम किसी भी हाल में तर्क नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमानों को तौहीद की तालीम आप देते आए हैं। तौहीद का निफाज मदीना में हो चुका है, शिर्क अपनी जड़ों के साथ उखाड़ के फेंक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत नहीं छोड़ी और आपने लोगों को शिर्क से मुतनब्बे करना नहीं छोड़ा। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर कोई आदमी आपसे कहे, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि भाई आप क्या हमेशा तौहीद तौहीद करते रहते हो, कब तक आप तौहीद तौहीद करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं, हम कहेंगे हम मरने तक तौहीद तौहीद करते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात तक तौहीद तौहीद कहा, अपनी वफात तक शिर्क से लोगों को खबरदार किया। लिहाजा हम भी इस चीज का एहतमाम करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एहतमाम हम भी करेंगे। یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں مرتے وقت میں بھی انسان کے لیے کیا کہا گیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. دنیا سے مفارقت کے وقت میں، دنیا چھوڑ کے جاتے وقت میں آدمی کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے توحید کا کلمہ ہے جس میں شرک سے برات کا اظہار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو عبادت کا مستحق ہو، عبادت کے لائق ہو. لہذا اس چیز کو یاد رکھیں، توحید کی بہت زیادہ اہمیت دین میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک توحید کی تربیت اور تعلیم لوگوں کو دی ہے. پچھلے دروس میں مشرکین کے شرک کی نوعیت اور صورتیں ہم نے دیکھی، بتوں کی عبادت کرنا، صالحین کی شان میں غلو کر کے ان کو معبود کا مرتبہ دینا، ستاروں کی صورت چاند کی پرستش کرنا، پیڑ پودوں کو پوجنا، مٹی کے ڈھیر اور پتھروں کی مورتیاں بنا کر یا پتھروں ہی کو پوجنے لگ جانا، پیڑوں کو پوجنا، جنات کی عبادت کرنا، فرشتوں کو اپنا معبود بنا لینا، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی عبادت کرنا، انبیاء کی عبادت کرنا، یہ ساری خرافات پچھلی امتوں میں اور مشرکین عرب میں بھی پائی جاتی تھی. قوم نوح کے بت، وہاں کے صالحین مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرنے والے، ان کا شرک عرب میں بھی آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تردید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ پتھروں کو پوجنا الگ ہے اور صالحین کو پوجنا الگ. آپ نے ان دونوں میں تفریق نہیں کی، بلکہ چاہے اولیاء کی عبادت ہو یا پھر پتھر کے بتوں کی عبادت ہو، دونوں برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قتال کیا، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا. آخری چیز جو اس سلسلے میں پچھلے درس میں ذکر ہوئی تھی، وہ پیڑ پتھروں کی عبادت، پیڑ پودوں کی عبادت. اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، جس کو شیخ محترم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو یہاں پر شیخ محترم نے بالاختصار ذکر کیا ہے، اور وہ پوری حدیث بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. شیخ محترم فرماتے ہیں، وحدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، کہتے ہیں کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی اس معاملے میں دلیل ہے کہ عرب کے لوگ پیڑوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم سفر کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف، ونحن حدثاء عہد بکفر، اور ہم ابھی کفر کے زمانے سے نکل کر اسلام میں آئے تھے، ہم ابھی نئے مسلمان تھے اور ہمارا کفر کا زمانہ بالکل قریب تھا. وللمشرکین سدرۃ یعکفون عندہا، مشرکین کا ایک پیڑ تھا اور ان کا معمول تھا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس پیڑ کے آس پاس جمع ہو جایا کرتے تھے اور ڈیرا ڈال کر وہیں بیٹھے رہتے تھے. وینوتون بہا اسلحتہم، اور اس پیڑ پر اپنے ہتھیار بھی، اپنی تلواریں وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے. یقال لہا ذات انوات، اس پیڑ کو ذات انوات کہا جاتا تھا، اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ ذات انوات. فمررنا بسدرۃ فقلنا یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم اس پیڑ کے قریب سے جب گزرے تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. جب ہم اس پیڑ کے قریب سے گزرے, ہم ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسا کرنا بھی شرک ہے. تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول دیکھیے کیسا ان کا پیڑ ہے, اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں, ایسا پیڑ ہمارے لیے بھی ہو جائے تو کتنا اچھا. اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ایسا ذات انواط بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ذات انواط ہے. اور شیخ نے یہاں پر حدیث ختم کر دی ہے اور کہا کہ الحدیث مطلب یہ کہ اس سے آگے بھی حدیث ہے الی آخری. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین پیڑوں کو بھی اپنا معبود بنائے ہوئے تھے اور پیڑوں سے تبرک کرتے تھے. اس حدیث کو ضروری ہے کہ اس حدیث کی پوری تفصیل ہم دیکھیں, اور بعین ہی اس حدیث کے پورے الفاظ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا اور ان کے اس عمل پر کیا حکم لگایا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اس حدیث کو امام احمد, امام الترمذی اور امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے, اور حدیث کے الفاظ ابن ابی عاصم کے ہیں, اور شیخ الالبانی نے ظلال الجنہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے نکلے. ونحن حدیث عہد بکفر, اور ہم ابھی ابھی کفر کے زمانے سے نکل کر اسلام میں آئے تھے. وکانوا اسلموا یوم الفتح, راوی کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ بالکل اخیر میں ہوا ہے, بہت دیر سے ہوا ہے. تو یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے, یعنی ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے. قال فمررنا بشجرت, کہتے ہیں کہ ہم ایک پیڑ کے قریب سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول جیسے ان مشرکین کے لیے کا ایک پیڑ ہے ذات انواط, تو ہمارے لیے بھی ایک ایسا ذات انواط بنائے تو کتنا اچھا. کہتے ہیں کہ وکان للکفار سدرۃ یعکفون حولها, کفار کا ایک پیڑ تھا اور وہ اس کے اطراف جمع ہوتے تھے. عکف کا مطلب ہوتا ہے لازم رکھنا, جمے رہنا, اسی پر سے لفظ اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں ایک جگہ پکڑ کے اسی پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, اسی جگہ کو پکڑے رہنا. تو عکف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جمے رہنا, اس پر ڈٹے رہنا, کسی عمل پر ڈٹے رہنے کو بھی, ایسے کرنے والے کو بھی عاکف کہا جاتا ہے. تو وہ بتوں کی عبادت پر ڈٹے رہنے والے لوگ تھے, تو یہ پیڑ تھا, اس پیڑ کے قریب وہ لوگ جمے بیٹھے رہتے تھے مجاور کی طرح. وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اس پیڑ پر وہ اپنے ہتھیار ٹانگ دیتے تھے. يَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاط, اور اس پیڑ کا نام انہوں نے ذات و انواط رکھا تھا. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, اچھا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس پیڑ پہ ہتھیار کیوں لٹکاتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ اس پیڑ سے ہم تبرک حاصل کرتے ہیں, ہمارے ہتھیار اگر ہم اس پیڑ پر لٹکائیں گے تو ان میں اثر آئے گا, اور پھر ہم جب جنگ کے میدان میں اتریں گے تو پھر یہ ہتھیار کارگر ثابت ہوں گے اور ہم جنگوں میں غالب آئیں گے. ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس پیڑ سے اپنے ہتھیار کنیکٹ کرنے سے ان میں پاور آتا ہے. اس پیڑ پر ہتھیار جب ہم ٹانگتے ہیں, لٹکاتے ہیں, تو ان میں قوت آتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم جنگ میں دشمن پر غالب آتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, صحابہ نے دیکھا کہ ان کے لیے بھی جنگ میں غلبے کا ایک ذریعہ ہے, یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس پر اپنا ہتھیار اس طرح سے ٹانگ دیں گے تو ان کو جنگ میں غلبہ آئے گا, تو ہم کو بھی جنگ میں غلبے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ کے رسول جیسا ان کے پاس ایک ذات و انواز ہے, اپنے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو ان کی دیکھا دیکھی بعض لوگ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو ابھی تک پوری طرح سے توحید کی تفاصیل معلوم نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا ہمارے لیے بھی ایسا ایک ذات و انوات ہو تو کیا ہی خوب بات ہوگی، ہمارے لیے بھی ایک بنائیے نا آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے کیا کہا، اور یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، آپ نے فرمایا، کہتے صحابی کہتے ہیں فلما قلنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے کہا قال اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے افسوس سے کہا اللہ اکبر. یہ تفخیم کا کلمہ ہے، ایسے وقت کہا جاتا ہے جب کوئی عظیم بات یا بہت ہی بھیانک بات سامنے آئے جس پر انسان تعجب کرے افسوس کرے یا اس کی عظمت اور سنگینی کا احساس اس کو ہو. آپ نے کہا اللہ اکبر وقلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، آپ نے کہا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی بات کہہ دی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، تمہارا یہ جو جملہ ہے یہ اتنا بھیانک ہے، یہ ویسا ہی بھیانک جملہ ہے اتنا ہی خطرناک جملہ ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جب دیکھا بعض لوگوں کو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنائیے نا، کما لہم آلہا، جیسے ان کے معبود ہیں، جیسے ان لوگوں کے معبود، دیکھو کیسی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک ایسی مورت بنا دو کہ جو ہمارے لیے کانسنٹریشن کا ذریعہ بنے، جس کی ہم عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہا قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑی جہالت کا عمل کرنے والی قوم ہو، تم بڑی جاہل قوم ہو، تم جو کام کر رہے ہو بالکل جہالت والا ہے، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ جہالت کی ہے، یہ مطالبہ جو تم مجھ سے کر رہے ہو جہالت والا ہے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل بات کرنے والی قوم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لترکبن سنن من کان قبلکم، تم ضرور بالضرور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے قدم بقدم چلو گے، تم یقیناً اپنے سے پہلے گمراہ ہونے والوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے. لترکبن سنن من کان قبلکم، تم یقیناً پچھلوں کے راستے پر چلو گے، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی سنت کی پیروی کرو گے، تم پچھلوں کے راستے پر یقیناً چلو گے، جیسا انہوں نے کیا تم بھی کرو گے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی اور ظاہر بات، عرب کے مشرکین پیڑوں کو بھی پوجتے تھے، یعکفون حولہا، اس کے اطراف وہ جمے بیٹھے رہتے تھے. رازی اور دوسرے لوگوں نے مختار الصحاح میں اور اسی طرح سے دوسری عربی زبان کی ڈکشنریز میں، لغات میں، معاجم میں یہ بات کہی ہے کہ ذات و انوات ان کا معبود تھا، اور وہ ایک پیڑ تھا جس کو وہ لوگ پوجتے تھے، اور سال میں اس کے اطراف عرس بھی ان کا ہوتا تھا. تو ایک پیڑ تھا جو ان کے نزدیک معبود کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ ان کے لیے تبرک اور قوت کا ذریعہ تھا ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے. حقیقت میں کوئی پیڑ کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا گمان تھا کہ یہ جو پیڑ ہے، اس پیڑ پر اگر ہم اپنی تلواریں ٹانگ دیں گے، لٹکا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اس پیڑ کے ذریعے سے اس میں ان تلواروں میں قوت آئے گی اور ہماری جنگوں میں ہم غالب آ جائیں گے. اس طرح کا عقیدہ ان لوگوں کا اس پیڑ کے بارے میں تھا. آپ کہیں گے یہ تو انہی کے ساتھ تھا، کیسے جاہل لوگ تھے، کیا آپ نے غور نہیں کیا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے؟ کیا آج مسلمان اللہ والوں کی قبروں پر دھاگے اور کڑے رکھ کر رات بھر رکھ کے اس کو نہیں پہنتے اگلے دن؟ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان قبروں پر رکھنے سے ان میں قوت آتی ہے۔ کیا ایسا عقیدہ نہیں ہے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس طرح سے کرنا کہ یہ اس پر رکھا جائے، اس سے کنیکٹڈ رکھا جائے، جیسے گویا کہ تلواریں ایک دم چارج ہو رہی ہیں، جیسے آج موبائل آدمی لگا کے رکھتا ہے کہ اس کو کنیکٹ کر کے رکھیں گے تو صبح تک یہ چارج ہو جائے گا، تو اسی طرح سے پیڑوں پر وہ اپنی تلواریں رکھتے تھے تاکہ ان کا تبرک حاصل کریں اور ان تلواروں میں قوت پیدا ہو جائے۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو آج اللہ والوں کی قبروں پر پانی یا اسی طرح سے دھاگے اور ناڑے اور نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رات بھر یہ رہے گا اور پھر صبح یہ ہم کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے کڑا، فلانا نمبر اس کا، یہ نام اس کا، اس کو واپس سے دیتے ہیں جس جس کا کڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کہیں بھی اس کو پہن کر جاؤں کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اب غور کریں، اس کڑے میں وہ قدرت اور قوت مانتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیسے آئی قوت؟ رات بھر اس کو فلانے بزرگ کی قبر پر رکھا گیا۔ اس طرح کا تبرک کرنا شرک ہے۔ پیڑوں سے اور قبروں سے تبرک کرنا شرک ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے کہ میری قبر پر آؤ، یا صحابہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اس قسم کا تبرک کرتے ہیں۔ اس طرح سے قبروں سے تبرک کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہاں پر ان کی ایک بات تو معلوم ہوئی کہ وہ پیڑوں سے تبرک کرتے تھے۔ تبرک کیا ہے؟ تبرک کا لفظ برکت سے ہے، برکت حاصل کرنا۔ تبرک کے معنی کیا ہے؟ برکت حاصل کرنا۔ برکت ایک اسلامی اصطلاح ہے، لہذا اپنی طرف سے کسی بھی چیز میں برکت مان لینا جائز نہیں۔ کسی بھی چیز میں برکت کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے دست مبارک سے مجھ کو دیجیے، کیسے معلوم پڑا ان کا ہاتھ مبارک ہے؟ آج کتنے لوگ بولتے ہیں، کسی چیز کو مبارک بولنے کے لیے اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے کہ اس میں برکت ہے۔ قرآن و سنت کی دلیل ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے کسی چیز کو برکت والا ماننا صحیح نہیں، اور پھر اس سے برکت حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیے عرب سے گئے حج کے لیے، وہاں سے کھجوروں کی گٹلیاں ہیں، ان کو بھی زمین پہ نہیں ڈالتے ہیں ان کے احترام میں، کہا کہ مدینے کی کھجور ہے، اس کو زمین پہ نہیں ڈالیں گے۔ اور پھر بونے کے لیے کہاں ڈالتے ہیں اس کو؟ وہ لوگ جو اس کو اگاتے ہیں وہ کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ بھی تو زمین میں ہی ڈالتے ہیں، تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، یا زمزم میں مثلا زمین پہ گرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کا احترام یہ غلو ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے وضو بھی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اور تبرک ایک دینی معاملہ ہے، اپنی طرف سے کسی بھی چیز میں برکت ماننا صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کی جوتیاں ہیں، فلاں بابا کا کپڑا ہے، اس میں برکت ہے، اس کو چھونے سے، ہمارے چہرے پر پھیرنے سے یہ ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی کہ آپ کے کپڑے، آپ کا پسینہ، آپ کے بال، اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، صحابہ کرتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے جب بال اپنے کترائے تو آپ نے ان کو دیا بھی، بلا کے دیا۔ تو یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کر سکتے، غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. لہذا بعض لوگ اسی چیز کو بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما یا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ نما اس کو کرتے. صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وضو کے قطرے اپنے چہرے پر ملتے تھے؟ نہیں. ان کے کپڑوں سے اپنے چہرے پر مل کے کچھ برکت حاصل کرتے تھے؟ نہیں. نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین. لہذا بعض باباؤں کے ساتھ یہ کرنا اسلامی اعتبار سے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. تو مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنے طور پر پیڑوں کو متبرک مان کر ان پیڑوں سے برکت حاصل کرتے تھے. یہ اسلام میں حرام ہے، بلکہ یہ شرک ہے. پیڑوں کے بارے میں اعتقاد رکھنا کہ ان پیڑوں پر ہم اپنی چیزیں لٹکائیں گے تو یہ پیڑ اس میں کچھ پاور ڈال دیں گے، یہ صحیح نہیں. اسی طرح سے قبروں کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ بعض صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین کو دیکھا اور ان کا معاملہ دیکھا تو آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی طرح ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات مشرکین کو دیکھ کر اور اہل کتاب کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال آتا ہے کہ جیسا ان کا ہے ویسا ہی کچھ ہمارے پاس بھی ہو. یہ صحیح بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا ہے. اب دوسروں کو دیکھ کر جیسا ان کے لیے ہے ویسا ہمارے پاس بھی ہو، ان کے ہاں عرس ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی ہو، ان کے ہاں اپنے بتوں کا عرس ہوتا ہے ہمارے ہاں قبروں کا عرس ہو، درگاہوں کا عرس ہو، ان کے ہاں پجاری ہوتا ہے ہمارے ہاں مجاور ہو، ان کے ہاں مورتیوں کے کپڑے نیلام ہوتے ہیں یا تبرک کے طور پر ان کے ہاں پر بٹتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوں، قبروں کے چادریں لوگوں میں بانٹی جائیں، اسی طرح سے ان کے ہاں پر ناریل پوڑا، اب غور کریں، ان کے ہاں بتوں پر ناریل پھوڑا جاتا ہے ہمارے ہاں قبروں پر پھوڑا جائے، ان کے ہاں تڑ گڑ بانٹا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی قبروں پر. آپ غور کیجیے کہاں سے آیا بھائی، اسلام میں تڑ گڑ کہاں سے آیا؟ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ قبروں پر وہ بانٹا، وہ شیرینی کے نام پر وہ بانٹا جاتا ہے. یہ ان کے ہاں کی چیز ہے، مسلمانوں میں آ گئی. ان کے یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آج مسلمانوں کے یہاں پہ آ چکی ہیں. جو چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ آج مسلمانوں کے آ چکی ہیں. تو ان کے ہاں سالانہ جلوس یا فلان چیز اس طرح کی ہوتی ہے، ہمارے ابھی ہو ضروری نہیں ہے. آج دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلانے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ہم نبی کا کیوں نہ بنائیں. دوسری قوموں کو دیکھ کر ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. لہذا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے پاس جیسے ذات و انوات ہمارے لیے بھی ایک بنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا اللہ اکبر، تعظیم کے طور پر، یعنی کسی چیز کی سنگینی کا احساس کر کے تعجب کے طور پر اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے آپ نے کہا اللہ اکبر. کیا بول رہے ہو تم لوگ، کیسی بھیانک اور سنگین اور کتنی عظیم دہلا دینے والی چیزیں جو تم کہہ رہے ہیں. اور آپ نے کہا وَقُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کی قسم کھا کے آپ نے کہا، تم نے وہی بات کہی ہے. وَقُلْتُمْ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى، وہی بات تم نے کہی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً، ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو اے موسیٰ جیسا اس مشرک قوم کے پاس معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون, تم جاہل قوم ہو, تم جہالت کا کام کر رہے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے, یقیناً جہاں جہاں پچھلے گئے ہیں تم وہاں جاؤ گے, تم ان کا راستہ چلو گے. جو جو غلطی انہوں نے کی ہے, جس جس برائی میں وہ واقع ہوئے ہیں, وہ برائی تمہارے اندر بھی آئے گی. انہوں نے معبود کا مطالبہ کیا, تم بھی کرو گے, اور دیکھو تم نے کیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیڑ کے مطالبے کو بنی اسرائیل کے بت کے مطالبے کی طرح بتایا. دو چیزوں میں آپ نے جوڑ بتایا. انہوں نے کیا مانگا تھا, ایک پیڑ ہم کو ایسا چاہیے جیسا مشرکین کا ہے, تاکہ ہم بھی اپنی تلواریں اس پر لٹکائے اور ہم کو بھی قوت ملے. آپ نے کہا, بنی اسرائیل نے جو کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلہ, کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود ایسا بنوا دو جیسا ان کے لیے معبود ہے. آپ نے کہا تمہارا یہ پیڑ کا جو مطالبہ ہے یہ اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے معبود کا مطالبہ کیا تھا. معلوم ہوا کہ شرک ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, دونوں کو آپ نے جوڑ کے بتایا تمہارا کام ویسا ہی جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قبروں سے اور پیڑوں سے اس طرح کا اعتقاد رکھے کہ ان کو چھونے سے ہم کو شفا ملتی ہے, ان کے ذریعے سے ہمارے کام بنتے ہیں اور قوت ہمارے اندر آتی ہے, قبر پر اگر سر ٹکا کے بیٹھیں گے تو یادداشت پکی ہوگی یا دیوانے کی عقل واپس آئے گی, اس طرح کا عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پچھلوں کے طریقے پر چلو گے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں اور پچھلی قوموں میں جو بگاڑ آیا وہ اس امت میں بھی آئے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھیے امت مسلمہ میں شرک نہیں آ سکتا ہے, ان کا یہ کہنا کیوں ہے, امت کی ہمدردی میں نہیں ہے, امت کی عظمت کے اعتراف کے اعتبار سے نہیں ہے. ان کا یہ کہنا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہم جو شرکیہ کام کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے, کیونکہ امت میں شرک نہیں آئے گا. تو اپنے شرکیہ اعمال کو شرک کے خانے سے باہر نکالنے کے لیے, شرک کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں شرک نہیں آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے یہ بات کہی اور آپ نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا, کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں تھے؟ آپ نے کہا کہ تم, اور آپ نے اگلے طبقے کے لیے بھی کہا یقیناً تم پچھلوں کے طریقے پر چلو گے. یعنی جہاں جہاں بنی اسرائیل گئی ہے, جہاں جہاں بنی اسرائیل میں جن جن چیزوں میں بگاڑ آیا ہے, وہ بگاڑ اس امت میں بھی آئے گا, وہ بگاڑ اس امت میں بھی آئے گا. اہل کتاب جہاں جہاں گئے ہیں تم وہاں جاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, بہت سارے مسلمانوں میں سے جاہلوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا, بعضوں نے شعر لکھ دیا وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, کہ ان کے نزدیک مدینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بعین ہی وہ ہیں جو عرش پر ہیں, یہ اللہ ہیں, اللہ کا اوتار ہے. بلکہ بعض جاہل اتنے جاہل کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا اوتار مانا. اور اسی طرح سے آج شیعہ حضرات بھی اپنے اماموں میں وہی صفات مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے عیوب مانتے ہیں اپنے. آپ غور کریں بدا کا جو عقیدہ ان کے یہاں پر ہے, بدا بدا ظاہر ہونا, تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بعد میں معلوم پڑتی ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے, شیعوں کا عقیدہ ہے. آج اس کا وقت نہیں ورنہ میں بتاتا ان کے کتنے غلط عقائد ہیں, کتنے شرکیہ عقائد ہیں. لہذا اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ میں بھی وہی شرک آئے گا جو پچھلی قوموں میں تھا. اور اس سے شیخ محترم جو اصل ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ہے پیڑوں کی عبادت اس زمانے میں تھی. لیکن اس حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, اور غیر اسلامی غیر شرعی تبرک کے بارے میں بھی ہم نے جانا. اس میں ایک نقطہ یاد رکھنے کا مزید جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان علم کی کمی کی وجہ سے اور دین میں نیا نیا داخل ہوا ہے یا اس کو کسی نے ابھی دین سکھایا نہیں ہے اور جہالت میں تھا اور ابھی دین سیکھ رہا ہے, تو ایسی صورت میں بعض اوقات ایک مسلمان بھی جہالت میں کوئی شرکیہ بات کہہ دیتا ہے. اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کتنا سنگین معاملہ ہے. تو کیا ایسے مسلمان کو کافر اور مشرک کہا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. اس کو سمجھایا جائے گا کہ تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہے, تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہے. اس پر مشرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, اب تجھ کو قتل کیا جائے گا, تو بیوی سے جدا ہو گیا اور الی آخر ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو مشرک قرار دے کر قتل نہیں کیا, مرتد نہیں مانا ان کو, بلکہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بتلایا کہ تمہارا یہ کہنا اسی طرح سے ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہم کو معبود بنا کے دے دو. آپ نے ان کے قول کی سنگینی ان پر واضح کی, آپ نے بتلایا کہ تمہارا سٹیٹمنٹ کتنا خطرناک ہے. آپ نے اس کے باوجود آپ نے ان کو مشرک قرار نہیں دیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان جہالت میں اگر کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے, جہالت میں اگر کوئی لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی شرک کی بات اس کی زبان سے نکل جائے, تو اس انسان کو فوری طور پر کافر اور مشرک قرار نہیں دینا چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ تمہاری جو بات ہے یہ شرکیہ ہے, اور دلیل اس کی بتانا چاہیے. اگر وہ اس کو مان لے تب تو ٹھیک, لیکن اگر وہ اس پر اڑا رہے اور سب واضح ہونے کے بعد بھی اس حق کو قبول نہ کرے اور اپنی شرکیہ بات یا شرکیہ عمل پر ڈٹا رہے, تب جا کر ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آپ دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے صاف صاف کہا اجعل لنا الہا, ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کا ہے. معبود کا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان, توحید, نہیں شرک. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم مشرکون, تم مشرک قوم ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل ہو. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشرک قرار دینے کی بجائے جاہل قرار دیا. لہذا ہم بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں علم عام نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں دیہات کے ہمارے رشتہ دار یا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یا جو بھی لوگ تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, اسلام کو مانتے تھے, قرآن کو مانتے تھے, لیکن ان کو کسی نے سکھایا نہیں, انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا توحید کے اوپر, ان کو تو ڈھنگ سے کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا تھا, کسی نے ان تک دین کی بات صحیح ڈھنگ سے پہنچائی نہیں. لہذا وہ اسلام کو تو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, رسول کو مانتے تھے, لیکن جہالت کی وجہ سے بعض شرکی اعمال ان کی زندگی میں تھے یا آج بھی بعض لوگوں کی زندگی میں ہیں. تو فوری طور پر ان کو مشرک قرار دینے کی بجائے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھیں. ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں, اور اچھی طرح بتائیں کہ ایک آدمی کی بات اس کی سمجھ میں بات آ جائے. ایسے نہیں کہ سرسری آپ نے بول دیا اور نہیں مانا تو کافر, بلکہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اس کو دلائل کی قوت کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں, اچھے اخلاق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اور مرتب اور منظم کلام کے ساتھ میں, دلائل کے ساتھ میں, اس کی عقل اور اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو سمجھائیں. ساری بات سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ کہے کہ نہیں ہم یہ کریں گے, چاہے قرآن میں ہو حدیث میں سے, لیکن ہم یہ کریں گے, تو پھر ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی کام آپ کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں اور اس کو آپ بتاتے رہیں. فوری طور پر کسی آدمی کو کافر اور مشرک نہیں بولنا چاہیے, بہت نازک معاملہ ہے. تو اس حدیث سے باتیں ساری ہمارے سامنے آئیں. اور یہ تیسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک کی مختلف صورتیں تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تفریق نہیں کی, بلکہ آپ نے سب کو ایک خانے میں ڈال دیا اور سب کو برابر کر دیا. اب ہم آتے ہیں چوتھے قاعدے پر. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ محترم فرماتے ہیں اور اس میں بتایا, شیخ نے بتلایا کہ ماضی اور حال کے مشرکین کا کیا معاملہ ہے. فرماتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین, کہتے ہیں کہ ہمارے ان مشرکی زماننا, ہمارے زمانے کے مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اغلظ شرکا من الاولین, کہ شرک میں وہ ان سے پہلوں سے بھی زیادہ شدید ہیں. ان کا شرک پچھلوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ غلیظ گھناؤنا ہے. اغلب کا مطلب ہوتا ہے شدید, گہرا, بہت ہی پختہ. تو ان کا شرک پچھلوں سے بھی زیادہ سنگین اور شدید ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. پچھلوں کا حال کیا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ان کا حال یہ تھا کہ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ, آسودگی کے حالات میں وہ شرک کرتے تھے. اچھے حالات ہیں, معاشی اعتبار سے اچھے حالات ہیں, صحت کے حالات ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اس حال میں وہ شرک کرتے تھے. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ, لیکن جیسے مصیبت اور تکلیف کے حالات آتے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. جیسی مصیبت آتی کیا کرتے؟ توحید پر آ جاتے. یخلصون فی شدہ, جب تکلیف اور مشقت کے حالات آتے ان میں اخلاص کرتے, اور اچھے حالات ہوتے ان میں شرک کرتے. ومشرک زماننا, لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین کا حال کیا ہے؟ شرکہم دائم, ان کا شرک دائمی ہے, ان کا شرک ہر حال میں شرک ہے. فر رخا و شدت, وہ آسودگی کے اچھے حالات میں بھی شرک کرتے ہیں اور شدت کے حالات میں بھی شرک کرتے ہیں. یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا تھا؟ جب اچھے حال میں ہوتے تھے تو شرک کرتے تھے, لیکن جیسے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے فوراً ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے, ایک اللہ تعالی کو اپنا معبود بنا کر ساری عبادتیں یعنی دعا اسی کے لیے خالص کرتے تھے, کسی اور کو نہیں پکارتے تھے, ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کا حال ہے کہ اچھے حالات میں شرک کرتے تھے اور برے حالات میں ایک اللہ کو پکارتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین کا حال کیا ہے؟ ہمارے زمانے کے بہت سے مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ راحت میں بھی شرک کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی شرک کرتے ہیں. ان کا شرک دائمی ہے, یہ ان سے زیادہ برے ہیں جو ان سے پہلے تھے. کیوں؟ وہ زندگی کے ایک حصے میں تو توحید پر تھے, ایک حصے میں تو ایک اللہ کو پکارتے تھے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ چاہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, وہ اپنے باباؤں کو پکارتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, قبر والوں کو پکارتے ہیں, وہ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, مسائل کے حل کے لیے پکارتے ہیں. یہ ہر حال میں شرک کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان سے زیادہ بدتر ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہ بات یہاں پر شیخ محترم کہتے ہیں. کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ پچھلے مشرکین کا شرک ایک حال میں تھا دوسرے میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ سوار ہو جاتے ہیں, رَكِبُوا رَكِبَا سوار ہونا, فِي الْفُلْكِ کشتیوں میں, جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اپنی ساری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں, اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فلما, لیکن جب نجاہم, اللہ نجات دیتا ہے ان کو, الال بر خشکی کی طرف لے آتا ہے. اذا ہم یشرکون تو پھر وہ پھر سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. ان مشرکین کا حال کیا ہے کہ جیسے ہی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ مصیبت ہٹا دیتا ہے پھر شرک کرنے لگتے ہیں. ان کی دو حالتیں اللہ نے بیان کی ہیں, اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا. لیکن آج بہت سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہیں, ان کا حال کیا ہے کہ اچھے حالات ہوں بابا کا کرم ہے, برے حالات ہوں یا غوث المدد. اچھے حالات میں بھی بزرگان دین کو پکارتے ہیں اور برے حالات میں بھی انہی کو پکارتے ہیں. کیا یہ اس سے بدتر نہیں ہے جس پر مشرکین تھے؟ بزرگان دین کا احترام کرنا, ان سے محبت کرنا بلا شبہ دین ہے, لیکن مصیبتوں میں صاحب قبر کو پکارنا کیا انبیاء کا طریقہ ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے نبیوں کو, اپنے باپ دادا کو پکارا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے, چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہوں یا اسحاق علیہ السلام ہوں یا ان کی اولادوں میں سے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا کسی نبی کو فریاد کے لیے پکارا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کتنا عمدہ جملہ آپ دیکھیے, یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, یقیناً میں شکایت کرتا ہوں, شکوہ کرتا ہوں اپنی تکلیف اور اپنے غم کا اللہ ہی کی طرف. اپنی تکلیف اور مصیبت میں اپنے غم کا شکوہ میں اللہ سے کرتا ہوں, یعنی اپنے حالات کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں. اللہ کی شکایت دوسروں سے نہیں, بلکہ اپنے حالات کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ میرے حالات بہت برے ہیں, تو اس سے نجات دے. یہ میں اللہ سے کرتا ہوں. کیا انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا ہوں, اسحاق علیہ السلام کو پکارتا ہوں, اسماعیل علیہ السلام کو پکارتا ہوں یا آدم علیہ السلام کو پکارتا ہوں جو ساری انسانیت کے باپ ہیں اور نبی بھی ہیں؟ ہم کو کہیں نہیں ملے گا. تو اللہ والوں کو جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو پکارنا اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. نہ دور دراز کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں سے ہم اس اعتقاد کے ساتھ پکاریں کہ ہم اس کو پکاریں گے تو ہماری بات کو سنتا ہے, یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے. یہ اللہ ہے کہ اس کو کوئی بھی بندہ کسی بھی حال میں پکارے اس کی پکار کو سنتا ہے, چاہے وہ جنگل میں ہو, چاہے وہ سمندروں میں ہو, چاہے وہ ریگستان میں ہو, چاہے وہ سرگوشیوں کے ساتھ پکارے, اس کی پکار کو اللہ سنتا ہے. یہ اعتقاد اگر کسی بزرگ کے بارے میں رکھتا ہے اللہ کی صفت میں اس نے شریک کر لیا. تو آج بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیے, کلمے کا اقرار ہے, اسلام کو ماننے والا ہے, اللہ کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے داعی تھے اور جانتا ہے کہ اسلام کا شعار توحید ہے. لیکن اس کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, مصیبتوں میں بھی بزرگوں کو پکار رہا ہے, راحت کے دنوں میں بزرگوں کا بول بالا ہے, انہی کی تعریف اور انہی کے کرامات اور ان کی بڑائیوں میں رب اللسان ہے. کس نے دیا؟ دیکھو اولاد نہیں ہو رہی تھی, بابا کی قبر پر گئے, نظر کی, اللہ تعالیٰ نے پھول جیسا بچہ دے دیا. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں, ان کو اولاد نہیں. زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں, بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد نہیں ہے, وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہیں, اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں, باپ دادا کو نہیں پکار رہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں باپ دادا کے نام سے لاٹھی نہیں ڈال رہے ہیں. آپ غور کیجئے, کسی ایک نبی سے دکھا دیجئے. تو یہ اتنی بڑی نیکی اگر ہے قبر والوں کی تعظیم کرنا اور ان کو مدد کے لیے پکارنا اگر دین کا حصہ ہے, تو کسی نبی کی زندگی میں کیوں نہیں دکھائی دیتا یہ دین؟ یہ کون سا دین ہے جو کسی نبی نے نہیں اہتمام کیا جس کا؟ یہ کون سا دین ہے جس کا کسی صحابی نے اہتمام نہیں کیا؟ کون سا دین ہے یہ؟ یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے, یہ شیطان کا سکھایا ہوا دین ہے. اولیاء کے احترام کی آڑ میں ان کو اللہ کا شریک بنانا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے، جیسے ماں باپ کی تعظیم ہے لیکن ماں باپ کی عبادت نہیں ہے، اسی طرح سے اولیاء کی تعظیم ہے، ان کی بھی عبادت نہیں ہے، ان کا احترام ہے، دلوں میں محبت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا شرک پچھلوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، کیونکہ وہ کم سے کم مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے، یہ تو مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کی، دریا کی موجیں ان پر صاحباں کی طرح چھا جاتی ہیں، چھت کی طرح ان کے اوپر چھا جاتی ہے کہ ابھی ڈوب جائیں گے، جب وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور طوفان آتا ہے اور بڑی بڑی اونچی اونچی لہریں اور موجیں ان پر صاحباں کی طرح، چھت کی طرح چھا جاتی ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پورے دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے؟ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں بعض مقتصد ہیں، بعض ان میں مقتصد ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے مقتصد کے دو معنی بیان کیے ہیں، اس پورے جملے کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ یہاں پر مقتصد سے مراد کون ہے۔ مقتصد کا مطلب ہوتا ہے درمیانی راہ چلنے والا، درمیانی راہ چلنے والا۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد اہل ایمان ہے، کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو سب کے سب مل کر، جتنے کشتی میں سوار ہیں سب کے سب مل کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب نجات دے کر اللہ تعالیٰ خشکی میں ان کو لے کر آتا ہے تو ان میں سے فمنہم مقتصد، سب کے سب اقتصاد پر قائم نہیں رہتے ہیں، بلکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو اقتصاد پر رہتے ہیں، یعنی بعض ہی رہتے ہیں جو اس توحید پر قائم رہیں، لیکن باقی سب کے سب واپس سے شرک میں چلے جاتے ہیں۔ ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر مقتصد سے مراد مؤمنین ہوئے، اہل توحید ہوئے۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں پر معنی یہ ہے کہ فمنہم مقتصد کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاص پیدا ہوا تھا اب واپس اللہ کی طرف نہیں ہوتے ہیں بلکہ واپس سے ریسیٹ ہو کر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ فمنہم مقتصد، کہ اللہ اور بتوں کے درمیان آ جاتے ہیں، کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں بتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا بھی اعتراف ہے اور اپنے معبودوں کا بھی اعتراف ہے، تو واپس سے بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی مصیبت آتی ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسے اللہ نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے تو پھر واپس سے بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر اب بتوں کو بھی مان رہے اور اللہ کو بھی مان رہے۔ تو بعض علماء نے یہاں پر مقتصد کا یہ معنی لیا ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ختار ہے اور کفور ہے۔ ختار کے معنی کیا ہے؟ غدر کرنے والا، غدار۔ اور کفور کے معنی ناشکرہ۔ ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو بڑا ہی دغا باز ہے اور ناشکرہ ہے۔ یہ اللہ کا دھوکے باز ہے، اللہ تعالی کے ساتھ اس نے اللہ کے معاملے میں غدر کیا ہے۔ توحید کا اقرار اپنی ضرورت کے وقت میں کیا اور جیسے ہی اللہ نے اس کو نجات دی اللہ کے ساتھ دغا بازی کی کوشش کی ہے، ایسی حرکت کی جس کو دغا بازی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کون دھوکہ کر سکتا ہے؟ اللہ سارے دلوں کو جانتا ہے اور سارے لوگوں کے احوال کو جانتا ہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ ضرورت میں جیسے اللہ کو پکارا اور جیسی کام بن گیا واپس سے دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ ناشکرا ہے کہ نعمت اللہ کی لی لیکن جیسے نجات مل گئی کہا دیکھو ہم فلانے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے سفارش کی ہوگی اللہ کے پاس تبھی ہوا، انہوں نے ہمارے حال پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا معاملہ پیش کیا، تب جا کے اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے. اولاد نہیں ہو رہی تھی، اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن دیکھو فلاں بابا نے، بابا کا ہم پر بڑا کرم ہے، ان کی درگاہ پہ ہم گئے تو بابا نے کیا کیا، اولاد دی. کوئی کہتا انہوں نے نہیں دی، لیکن انہوں نے دلائی. یہ دونوں بھی شرک ہے، دینا دلانا دونوں اعتقاد شرک ہے. لہذا مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے اور مصیبت نکل جائے تو پھر سے شریر ہو جاتا ہے. آج بھی دیکھیے کتنے مصیبت میں آتے ہیں، اللہ یہ مصیبت تو ہٹا دیا نا، میں انشاءاللہ کل سے ضرور نماز پڑھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. مصیبت میں آدمی دیندار بن جاتا ہے. جیسی مصیبت نکل گئی، آپ دیکھیے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اے اللہ میں نے پڑھائی نہیں کی، اب پرچہ میرا آ رہا ہے اور پاس ہو گئی، میں اچھے مارکس لے لی، اللہ میں دیندار بنوں گی، ایک دم ہمیشہ دین پہ چلتی رہوں گی، نمازوں کا تہجد کبھی اہتمام کروں گی. پاس ہو گئے اللہ کو بھول جاتے ہیں، بیمار ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، شفا مل گئی اللہ کو بھول جاتے ہیں. انسان مصیبت میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنتا ہے، اور جیسی مصیبت نکل جاتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے، پھر سوچتا ہے دیکھو میں نے کتنا سیٹنگ برابر کیا، میں نے کتنا محنت کیا، اتنا میں نے بہت سوچ سمجھ کے پیپر لکھا، میں نے برابر فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ کیا وہ کیا. مصیبت میں اللہ تعالی کی طرف انتساب کرتا ہے اور مصیبت نکل جانے کے بعد اپنی ذات یا کسی اور کی طرف اس کا انتساب کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا یا چھوٹا شرک کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، یہ انسان کی توحید کا کمال ہے. بلا شبہ مخلوقات کا اعتراف اسلام میں ہے، لیکن ان کا اعتراف ایسا ہونا جیسا اللہ کا ہونا چاہیے، یا اللہ کے برابر کرنا، اللہ بھی اور وہ بھی نہیں، پہلے اللہ ہے پھر اس کے بعد سب کچھ. ماشاء اللہ ثم شئت، یہ اور بات ہے، اللہ نے دیا اور پھر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے، آپ نے دیا پھر اللہ کے بعد، اللہ کے بعد. مخلوق کا اعتراف اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ نہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے يسيركم في البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں کشتیوں میں اور سواریوں پر رواں دواں کرتا ہے، سیر کراتا ہے. کہاں پر؟ بر میں بھی، خشکی میں بھی، اور پانی تری میں بھی، یعنی دریاؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، ندیوں میں بھی. وہی ہے جو تم کو جانوروں پر سواری کراتا ہے یا قدموں پر چلاتا ہے، یا پھر تم کو کشتیوں میں سوار کر کے تمہیں سیر کراتا ہے، تمہیں پار کراتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہو. وجرین بہم بریح طیبہ، اور ان کی کشتیاں رواں دواں ہوتی ہیں ایک بڑی ہی عمدہ اور خوشگوار ہوا کے ساتھ. وَفَرِحُوا بِهَا، اور یہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نازاں ہو رہے ہوتے ہیں. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک کہیں سے ایک بڑی ہی شدید ہوا چلنے لگ جاتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر جانب سے ان پر موجیں آ پڑتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم گھر گئے ہیں، اب تو ہم ڈوبنے والے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی دعاؤں کا رخ خالص اللہ کی طرف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت میں سے ہم کو نجات دے دی تو ہم یقیناً تیرا شکر کرنے والے بن جائیں گے. فلما انجاهم، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے. اذا هم يبغون في الارض، اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، جب اللہ تعالی نجات دے کر خشکی پر ان کو بچا کے لے آتا ہے تو پھر زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ غور کریں، یہ انسان کا حال ہے، کہ مصیبت میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ بچا لے میں سدھر جاؤں گا، اس وقت اللہ کے سوا کوئی اس کو یاد نہیں آتا، اس کے سارے بڑے سہارے معبود یا جو کچھ بھی ہیں وہ سارے اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اور ایک اللہ ہی کی عظمت اس کی نگاہوں میں سامنے ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ تجرد اور وہ عاجزی کی جو حالت، وہ محتاجی کی جو حالت اس وقت تھی اس سے زائل ہو جاتی ہے اور اب اس کو ساری چیزیں دوسری بھی دکھائی دینے لگتی ہیں اور وہ سارا کا سارا اپنا بچنا، اپنا مسئلہ حل ہونا اس کے لیے ان چیزوں کی طرف اس کا انتساب کرنے لگتا ہے جو اس کے اطراف اس کو دکھائی دیتی ہے اور سرکشی کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ تو یہ مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ مصیبت میں تو کم سے کم وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جیسے ہی مصیبت سے نجات ملتی تھی سرکشی اور شرک کرنے لگ جاتے تھے، اللہ کے برابر دوسروں کو ماننے لگ جاتے تھے۔ یہ اس زمانے کے مشرکین تھے۔ شیخ محترم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل بعض لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، آج کل بعض لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ مصیبت میں بھی شرک کرتے ہیں اور راحت میں بھی شرک کرتے ہیں، کام بن جائے تب بھی اللہ کے غیر کی طرف اس کا انتساب کرتے ہیں اور کام بگڑ جائیں تب بھی اس کے بنانے کے لیے اللہ کی بجائے کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ بہائم ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ توحید، توحید یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو پکارے، اسی کو اپنا مشکل کشا مانے، اسی کو اپنے مسائل کا حل کرنے والا مانے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ سے منہ پھیر کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو، لے اللہ سے اور تعریف کرے کسی اور کی، اکتساب اللہ سے ہو، انتساب کسی اور کی طرف ہو، یہ بہت ہی بگاڑ اور خرافت اور بربادی کی چیز ہے۔ شیخ محترم نے اسی پر کتاب کو ختم کیا ہے اور کہتے ہیں واللہ اعلم، اور اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، فرماتے ہیں کہ صلاۃ ہو ہمارے نبی پر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ اور آپ کی آل پر بھی، وصحبہ اور آپ کے صحابہ پر بھی، اور آپ پر اللہ تعالی کی سلامتی بھی ہو، صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، صلاۃ اور سلام دونوں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل یعنی آپ کے خاندان، آل میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی اور وہ سارے رشتہ دار جن پر زکوٰۃ حرام ہیں وہ بھی شامل ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سب بھی آل میں آپ کی شامل ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کی آل میں شامل ہیں۔ تو یہ کتاب تھی جس میں شیخ محترم نے اپنی کتاب کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پر انہوں نے ختم کیا ہے۔ تو اس لیے کہ ایک مجلس جس میں اللہ کے نبی، اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ ہو، تو یہ ایسی صلاۃ نہ ہو، یہ ایسی مجلس ہے جیسے آدمی مرے ہوئے گدھے پر دعوت کر کے اٹھے ہوں، تو ایسی بری مجلس ہے جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہ ہو، وہ مجلس ایسی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے کی دعوت تھی، تو یہ بہت بری۔ اس لیے ہماری اپنی مجالس میں بھی ہم کو کچھ نہ کچھ دین کی بات کرنا چاہیے، بدقسمتی سے ہماری مجالس دین کی باتوں سے عاری اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے کھانے اور لباس اور زیورات اور اسی طرح سے بعض اوقات اس سے بدتر دوسروں کی غیبت اور بے حیائی کی باتوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، مزین ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسی مجالس جو برائیوں سے آلودہ ہو ان میں خود بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری ایسی مجالس ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی، اب اس کا اختصار کے ساتھ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ کتاب، اس کا نام القواعد الاربعہ ہے، دین کے چار قاعدے ہیں, چار قاعدے, قاعدے بنیادوں کو کہتے ہیں, بیسک پرنسپلز. اس میں شرک اور توحید سے متعلق چار قاعدے شیخ محترم نے بیان کیے ہیں, اور ان قاعدوں کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ یہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھے, ان چار قاعدوں کو اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے نہ جانے, تو ایسا آدمی توحید کا کما حق کہو اہتمام نہیں کر سکتا ہے, ویسا اہتمام نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے, اور شرک سے بچنے کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان شرک کو نہیں جانتا ہے اس میں واقع ہو سکتا ہے. ویسے ہی جیسے ایک انسان گڑھا نہیں جانتا ہے تو وہ گڑھے میں گر بھی سکتا ہے اگر وہاں سے گزرے, لہذا ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا قاعدہ کیا بیان کیا, اس کا اعادہ ہم کر لیتے ہیں, چاروں قاعدے آخر میں ہم سمجھ کے آخری ایک بات میں بیان کروں گا. پہلا قاعدہ, پہلے مقدمہ انہوں نے بیان کیا, پانچ حصے کتاب کے ہیں. پہلے حصے میں توحید کی اہمیت اور شرک سے متعلق بعض بنیادی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں, اور نماز کی مثال اور وضو کی مثال دے کر, طہارت کی مثال دے کر بتلایا کہ جیسے طہارت نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے, اسی طرح سے توحید بھی انسان کی تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. پھر اس کے بعد قواعد کی شروعات کی ہے. پہلا قاعدہ اس میں بیان کیا, پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اللہ کا انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. تو یہ کہنا کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا تو ہی مشرک ہوگا, ضروری نہیں ہے. اللہ کو ماننے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ سب سے بڑا اور عظیم مانتے تھے, اور اللہ کو رب مانتے تھے, لیکن پھر بھی وہ مشرک قرار پائے. تو پہلا قاعدہ یہ کہ عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے, وہ رب مانتے تھے, لہذا شرک مشرک وہی نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرے. اللہ کو مان کے بھی آدمی شرک میں پڑ سکتا ہے, یہ پہلا قاعدہ ہے. نمبر دو, دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ عرب کے مشرکین کا شرک کیا تھا, اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے معبودوں کی سفارش پانے کے لیے تھا, وہ اللہ کو چھوڑ کے نہیں تھا, وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تھا. لہذا یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ ان کے شرک کی اصل غرض و غایت کیا تھی, کیوں شرک کرتے تھے, یہ جواب انہوں نے اس میں دوسرے قاعدے میں دیا ہے, اور بتایا کہ ان کے شرک کا مقصد تھا اللہ کا قرب پانا. ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ بت ہم کو پہنچائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے, اور ہماری اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں, لہذا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں, نیک ہیں. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اور ان بتوں کی, ان معبودوں کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے وہ شرک کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو بڑا مانتے تھے, ان کو سفارشی مانتے تھے. تو کسی کو سفارشی مان کر شرک کرنا بھی اسلام سے خارج کرتا ہے. یہاں پر دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کے قرب کی نیت چاہے کتنی اچھی نیت ہو, شرکی عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے, نیت اچھی ہونے سے عمل صحیح نہیں ہو جاتا. اور سفارشی مان کر, اللہ سے چھوٹا مان کر, اللہ کے برابر نہ مان کر بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرے. تو دوسرے قاعدے میں مشرکین کے شرک کی غرض و غایت, مقصد بیان کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ وسیلے کا معاملہ وہ بنیادی معاملہ تھا جس کی وجہ سے امتوں میں شرک آیا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, اللہ کے قریب ہونے کے لیے شرک کرنا بھی شرک ہے, اچھی نیت سے شرک حلال نہیں ہو جاتا. پھر تیسرے قاعدے میں ہم نے دیکھا, اس میں شیخ محترم نے بتلایا ہے کہ عرب کے مشرکین پچھلے قاعدے میں کیا ہے, شرک کیوں کرتے تھے. تیسرے قاعدے میں کیا ہے, شرک کن کن چیزوں کے ساتھ کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کن کن چیزوں کو شریک کرتے تھے. ایک پھر اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ دیکھو ان کے شرک مختلف قسم کے تھے, وہ صرف بتوں کو نہیں پوچھتے تھے, صرف پتھروں, پیڑوں, اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں بلکہ ایسوں کو بھی پوچھتے تھے جو زندہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور جیسے وہ جنات جو مسلمان ہو گئے، تو ایسوں کو بھی پوچھتے تھے جو زندہ ہیں اور ذی شعور ہیں، صرف بے جان مادہ نہیں ہے پتھر پیڑ یا اس طرح کی چیزیں، بلکہ جو واقعی جاندار ہیں ان کو بھی پوچھتے تھے، بلکہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو بھی پوچھتے تھے۔ تو یہاں پر شیخ محترم نے بتلایا کہ ان کی شرک کی نوعیت کیا تھی، کتنی چیزوں کو کن کن چیزوں کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اور یہاں پر یہ بتلایا کہ نہ صرف یہ کہ بے جان چیزیں پتھر اور پیڑ پودے ان کو پوچھتے تھے، بلکہ وہ لوگ انبیاء اور صالحین کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پھر اس سے شیخ محترم نے یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تفریق نہیں کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ انبیاء اور صالحین کو پوجنے والا تھوڑا اس کا شرک کم ہے یا یہ شرک ہی نہیں ہے، ہاں صرف پتھروں اور پیڑوں کو پوجنا شرک ہے، آپ نے فرق نہیں کیا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی مورتی کو پوجنا شرک ہے، اللہ والوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، ان سے مانگنا شرک نہیں ہے، بتوں سے مانگنا شرک ہے۔ تو یہ جو تفریق آج جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والوں کو کیا مشرک قرار نہیں دیا؟ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، کہ آج کوئی مسلمان کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، سارے نبی ہمارے ہیں، تو کیا آج کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کے لیے پکار سکتا ہے؟ نہیں، وہ شرک ہو جائے گا۔ اور جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان سے دعا نہیں کر سکتا، جن کی وفات ہو گئی ان کو پکار سکتا ہے، جو کہ نبی نہیں ہیں، ان سے کم ہیں مرتبے میں، وہ کیسے شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تیسرے قاعدے میں شیخ محترم نے یہ بات بیان کی ہے۔ نمبر چار جو آج ہم نے سیکھا، چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے مشرکین راحت میں شرک کرتے تھے اور مصیبت میں ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج جہالت کی وجہ سے، بدقسمتی سے، بہت سارے اسلام کا دعویٰ بھرنے والے بھی، دعویٰ کرنے والے بھی، اسلام کا دم بھرنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ دونوں حالتوں میں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ اس سے بدتر ہے جس میں عرب کے مشرکین مبتلا تھے، کیونکہ شرک ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، چاہے ایک معبود کو پکاریں یا دوسرے کو، اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت ہے، لہذا غیر اللہ کی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے، اور یہ شرک ہے۔ تو چوتھا قاعدہ بتلایا کہ آج کا حال، آج کوئی آدمی، اس سے کیا معلوم ہوا؟ آج اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھئی وہ زمانہ تھا شرک کا، وہ گیا، اب آج ماڈرن زمانہ ہے، آج کیا شرک نہیں ہے آج باقی، آج اتنا علم عام ہو چکا ہے، سب توحید والے، سب اللہ کو جانتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ لیکن آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں، نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہروں میں بھی آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیں گے، نہ صرف ان پڑھ جاہل بلکہ پڑھے لکھے جاہل بھی آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جو اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، برے حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی، یہ اس سے زیادہ برے شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ چوتھا قاعدہ ہے جو شیخ محترم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہ چار قاعدے دین کے بنیادی قاعدے ہیں جن کو ہم نے سیکھا، اور اخیر میں اعادے کے طور پر، دہرانے کے طور پر میں بتا دوں توحید کیا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ سارا شرک تھا، تو توحید کیا ہے؟ توحید اللہ تعالی کو اس کے خصائص میں منفرد ماننا، اللہ کو اس کے خصائص میں منفرد ماننا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ ہی کو واحد ماننا، بے مثل ماننا، ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے. اور توحید کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک توحید ربوبیت، دو توحید الوہیت، تین توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت رب سے لفظ بنا ہے، رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے، رب والی توحید. نمبر دو الوہیت، توحید الوہیت، الوہیت یہ لفظ بنا ہے الہ سے، الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، الہ بننے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، الہ کے معنی معبود، حقیقی معبود، سچا معبود، معبود بننے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کو توحید الوہیت یا دوسرا نام توحید عبادت بھی کہتے ہیں. عبادت میں توحید، ربوبیت میں توحید، عبادت میں توحید. نمبر تین توحید اسماء و صفات، اسماء اسم کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام، صفت کے معنی وصف یا خوبی، کوالٹی ایٹریبیوٹ. اللہ کے ناموں میں اللہ کو منفرد ماننا اور اللہ کی صفات میں اللہ کو منفرد ماننا، یعنی اللہ کے نام، اب اس میں کتنی چیزیں ہیں، ایک اللہ کے جتنے نام قرآن و سنت میں آئے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا، اللہ کی صفات جتنی قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا، نمبر دو اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں اور صفات میں کامل بے عیب ماننا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ایسا نہیں کہ کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا ہے، اور اللہ کا نام السمیع ہے، سننے میں اللہ کے کوئی عیب نہیں ہے. تو اللہ کو اپنی ہر صفت میں کامل ماننا. نمبر تین اللہ کی کسی صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی کسی صفت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. لیکن یہاں پر غور کریں، اللہ سنتا ہے، کیا ہم نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا سنتا ہے ہم ویسا نہیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے رات دن کتنی بھی اونچی آواز میں یا سرگوشیوں کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور سب مل کے ایک ساتھ پکاریں، اللہ سب کی پکار کو سنتا ہے، کیا ہم ایسا سنتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا سننا، اس کا دیکھنا کامل ہے اور بے مثل ہے. مخلوق اللہ جیسا نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ جانتی ہے، نہ اللہ جیسا کچھ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں، نہ وجود میں نہ تصور میں. تو کیسا بھی تصور کر، اللہ اس تصور سے الگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے. اور اللہ کے وہ نام جو اللہ کے لیے خاص ہیں کسی اور کو نہ دیے جائیں، جیسے اللہ، کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. الرحمن کسی اور کو نہیں دے سکتے، ہاں عبداللہ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، رحمان نہیں بول سکتے اس کو. لیکن کسی کا نام رحیم ہو سکتا ہے، کسی کا نام سمیع ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عبد السمیع اور عبد الرحیم کہیں. اگر سمیع اور رحیم بھی کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رحیم اور سمیع مخلوق کی بھی صفت ہے. سننے والا رحم کرنے والا انسان بھی ہوتا ہے, لیکن الرحمن صرف اللہ ہے, اللہ صرف اللہ ہے, الجبار اللہ ہی کے لائق ہے, المتکبر اللہ ہی کو زیبہ ہے, بندے کے لیے لائق نہیں ہے, بندے کو بندہ بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ متکبر بنے. اس طرح کے اللہ کے نام ہیں جو اللہ ہی کو زیب دیتے ہیں, بندوں کو نہیں, بڑائی اسی کے لیے ہے. بندوں کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, اس لیے ان کو بڑا بننے کا حق نہیں ہے, اللہ کو حق ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کو کسی اور نے نہیں دی ہیں, ہمارے پاس جو صفات ہیں ہم کو اللہ نے دی ہیں. لہذا اللہ کی صفت میں اس کے کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں, تو برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, نہ کوئی خالق ہے, نہ کوئی مالک ہے, نہ کوئی رازق ہے, نہ کوئی مدبر ہے کائنات کا, نہ کائنات کو کسی نے پیدا کیا اللہ کے سوا, نہ کوئی اس کا مالک ہے اللہ کے سوا, نہ کوئی مخلوقات کا رازق ہے اللہ کے سوا, اور نہ کوئی مدبر تدبیر کرنے والا, ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے سوائے اللہ کے. تو یہ تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, رب والی توحید, رب اللہ کے سوا کوئی نہیں, توحید الوہیت, الہ والی توحید, الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور توحید اسماء و صفات, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے, نرالا ہے, تنہا ہے, یونیک ہے, اس جیسا کوئی نہیں, اس کے برابر کوئی نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ توحید ہے, اور اس میں کہیں بھی آدمی شرک کریں, عموماً دیکھیے آپ عرب کے مشرکین اس توحید میں شرک کرتے تھے, توحید الوہیت, وہ رب اللہ کو مانتے تھے لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, اور بعض بتوں کو بھی دعا میں پکارتے تھے, تو ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے کہ ان کو بھی دینے والا مانتے تھے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ذات و انواد کے سلسلے میں, یا مثلا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے مانگتے ہیں تو ان کو گویا کے رب بناتے ہیں, اور اسی طرح سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہم کہیں سے بھی پکاریں ہماری دعا کو سنتے ہیں, ہمارے حالات کو دیکھتے رہتے ہیں, فلاں بزرگ کا سایہ ہمارے گھر پر ہے, ان کی نگاہ کرم ہم پر ہے, ہر حال میں میں کہیں بھی جاؤں مجھ کو برابر ان کی نظر کرم مجھ پر ہے. یہ بندوں کی صفت نہیں ہے کہ ہر حال میں بندوں کو دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کی صفت میں بزرگ کو شریک کر دیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں, یاد رکھیں توحید کے معاملے میں, اور یہ توحید ہے, اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. تو یہ کورس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھیں. اللہ تعالیٰ اس علم سے واقعی فائدہ اٹھانے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں, اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہم کو بنائیں.